خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا، بڑے طبیبوں کو دکھایا، مگر شفا نہ مل سکی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے کہ ایک دن اسے پتا چلا کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے محل کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو اس نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا۔ پھر حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گیا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الکریم، بیلجیم کے شہر برسلز میں دعوت اسلامی کا سنت و برسم ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ سنیں گے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان تھی۔ ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس کی امت کے مزاج اور عقل و فہم کے مناسب معجزات سے نوازا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادو اور ساحرانہ کارنامے اپنی ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ید بیضا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے جن سے آپ جادوگروں کے ساحرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور نبوت میں علم طب یہ انتہائی ترقی پر پہنچا ہوا تھا، اور اس دور کے طبیبوں یعنی ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے انسانوں کو مسحور کر رکھا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مادر ذات اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا، جسے دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دور کے جو ڈاکٹرز تھے ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ حیران رہ گئے، اور بالآخر انہوں نے ان معجزات کو انسانی کمالات سے بالا تر مان کر آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا، یعنی وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی عام انسان کا کارنامہ نہیں ہے کہ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دینا، کوڑیوں جیسے مریض کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا. الغرض اسی طرح ہر نبی کو ان کے دور کے ماحول کے مطابق اور ان کی قوم کے مزاج اور ان کی طبیعت کے مناسب کسی کو ایک، کسی کو دو اور کسی کو ایک اس سے زیادہ معجزات عطا ہوئے. مگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا عطر یعنی نچوڑ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ایک عالمگیر اور ابدی دین لے کر تشریف لائے تھے، اور عالم کائنات میں اولین و آخرین کی تمام اقوام اور ملتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس دعوت کی مخاطب تھیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو انبیاء سابقین کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا کہ جو ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج، عقل و فہم کے لیے ضروری تھے. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے معجزات سے بھی آپ کو نوازا گیا، آپ کو ممتاز فرمایا گیا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص کہلاتے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کہلاتے ہیں، یعنی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کمالات و معجزات ہیں جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کیے گئے. تو معلوم ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات جامع المعجزات ہے، کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ کمالات، تمام محاسن، جمیع اوصاف اور سارے کے سارے معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عاشقان رسول، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا سے آپ کو ایسا زبردست اختیار اور قوت عطا فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ پاک کی عطا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے، جسے شق القمر کا معجزہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالی کی عطا سے آپ نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. اللہ کی عطا سے آپ نے پانی میں پتھر کو تیرا دیا. اللہ کی عطا سے آپ نے لکڑیاں بلب کی طرح روشن فرما دی. اللہ تعالی کی عطا سے آپ نے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال کر کھاری کنویں کو میٹھا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے شجر و حجر یعنی درختوں اور پتھروں سے کلام فرمایا. اللہ تعالیٰ کی عطا سے درخت، یہ جو ٹری ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کو آیا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھوڑا سا دودھ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھوڑا سا کھانا کثیر جماعت کو کفایت کر گیا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کی برکت سے جانور انسانی بولی بولنے لگے. الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سبحان اللہ، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا عاشقان رسول، اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شان و عظمت عطا فرمائیے کہ تمام ہی انبیاء کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قصیدے پڑھتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات بیان کرتے آئے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِس غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْوًا مِّنَ الدِّيَمِ، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بحر کرم سے ایک چلو یا بارش کے ایک قطرے کے طلبگار ہیں۔ اور اسی ضمن میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو ارشاد فرمایا، آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں، کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی پاک محافل و مجالس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرتے اور اپنی محفلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف سے مزین کرتے اور اپنی امتوں سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا عہد لیتے، تم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں
ایسا نہیں
کوئی نہیں، کوئی جیسے
میرے
سرکار ہیں ایسا
نہیں،
اب میری نگاہوں میں جچتا اللہ تبارک و تعالی نے تمام ہی انبیاء و رسول کو بے مثال خوبیوں، فضائل و کمالات اور انتہائی شان و عظمت سے نوازا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، الغرض ہر ایک نبی کو بے شمار خوبیوں سے نوازا اور ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف خلیل بلکہ اپنا حبیب بھی بنایا، جیسا کہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک اور ارشاد نبوی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا حبیب ہوں اور یہ فخریہ طور پر نہیں کہتا، تم کیوں نہ کہیں جیسے
ایسا
نہیں کوئی نہیں، کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا
نہیں کوئی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً اس میں شک نہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عموماً جو شخص جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس کے اندر موجود خوبیاں بھی اسی قدر عمدہ اور بے مثال ہونی چاہیے کہ جن کے سبب وہ دیگر لوگوں سے ممتاز ہو سکے، یعنی پہچانا جا سکے دیگر لوگوں میں۔ اور اگر اس کے اندر بیک وقت کئی عمدہ خوبیاں جمع ہو جائیں تو اب اس کے مقام و مرتبے کو مزید چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور یقیناً نبیوں کی ذات مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور ہر طرح سے ممتاز ہی ممتاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مختلف خوبیوں سے مزین فرمایا ہے۔ مگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو خوبیاں دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی وہ سب کی سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع فرما دی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا گا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عاشقان رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جو خوبیاں معجزات اور عظمتیں عطا کی گئی تھیں وہ سب کے سب اور ان سے کئی درجے زیادہ نبیوں کے سرور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کی گئیں۔ آئیے کچھ ان کا خلاصہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، اور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ناموں کے علاوہ مسمیات کا بھی علم دیا، یعنی نہ صرف تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا بلکہ جن چیزوں کے یہ نام ہیں ان چیزوں کا بھی علم عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں اور مومنین بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اور یہ کامل ترین بزرگی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جانے والا سجدہ تو بس ایک دفعہ ہی ہوا، اور درود و سلام ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اور یہ بزرگی بہت زیادہ عموم والی بھی ہے، کیونکہ سجدہ کرنے میں تو صرف فرشتے شامل تھے جبکہ درود میں اللہ تبارک و تعالی، فرشتے اور مومنین سب شامل ہیں۔ اچھا یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ کیا ہے کہ یہ رحمت نازل فرمانا، اور ہمارا درود بھیجنا کیا ہے کہ ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اور فرشتوں کا درود بھی یہی ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے سجدے کا حکم دیا تھا کہ اس وقت نور محمدی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں موجود تھا، تو سجدے کی بھی وجہ پتا چلی کہ سجدے کا حکم کیوں دیا گیا تھا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ، آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غرق ہونے سے نجات دی، جیسا کہ قرآن پاک میں تفصیل واقعہ موجود ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر آپ کی کشتی میں سوار ہوئے وہی عذاب سے محفوظ رہے، بقیہ سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت فنا کر دینے والے عذاب سے محفوظ رہی، جیسا کہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالی ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ترجمہ کمسلمان، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کشتی نوح کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے نور کی برکت سے غرق ہونے سے بچایا، کیونکہ اس وقت نور محمدی حضرت سیدنا سام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں تھا۔ کشتی نوح میں، نعرے نمرود میں، متن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ جلیل القدر مفسر قرآن حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کشتی کو پانی پر روک دیا، لیکن اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑھ کر عظمت عطا فرمائی، جیسا کہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پانی کے کنارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پانی کے دوسرے کنارے پر پڑا پتھر پانی میں ڈوبے بغیر تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو اشارہ فرمایا، بس اشارہ فرمانا تھا کہ وہ پتھر ڈوبے بغیر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اکرمہ سے پوچھا اتنا کافی ہے؟ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ پتھر واپس اپنی جگہ لوٹ جائے۔ چنانچہ وہ پتھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پا کر واپس چلا گیا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں،
ایسا
اب سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا، جبکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے، یہ سوال پیدا ہو کہ آخر خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے، تو آئیے خلیل اور حبیب کے درمیان کا فرق سنتے ہیں اور ایک عاشق رسول کی زبانی سنتے ہیں۔ چنانچہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن دونوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مژدہ سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا شب معراج۔ اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتے ان کے سپاہی بنے، جیسا کہ دیگر غزوات کے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے رب غفار نے ارشاد فرمایا ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم تو ان میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے اللہ میری دعا قبول فرما، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ ایسا طالب کوئی نہیں ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے۔ طالب کے معنی چاہنے والا۔ ایسا طالب کوئی نہیں ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب محبوب بھی ایسا کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے۔ شب معراج میں قرائے نار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا اور کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بے حد بلند ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بھی ایسے بزرگ گزرے کہ آگ میں ڈالے گئے مگر سلامت رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کے امتی پر آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسود انسا نے مرتد ہونے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے، اور اس نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اور حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کو بلایا، پھر انہیں اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نظر رحمت سے وہ بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں ان کا بہت ہی اچھا تاثر قائم ہو گیا، اور اسود انسا کو لوگ جھوٹا سمجھنے لگے، یہ تھا ہی جھوٹا جو مرتد ہو گیا۔ اسود انسا کے قریبی ساتھیوں نے اس سے کہا، اگر تو نے ان کو یہاں سے نہ نکالا تو تیرے متبعین تیرے ہی خلاف فساد بربا کر دیں گے۔ یہ سن کر اسود انسا نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یمن سے نکال دیا۔ اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سیدھا مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اپنی سواری سے اترنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے کہ اچانک امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، تو عرض کیا یمن سے آیا ہوں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال ہے کہ جسے کذاب اسود انسین اسود انسا نے آگ میں ڈالا، تو عرض کیا وہ تو عبداللہ بن صوب ہیں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کریم کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم وہی ہو، تو عرض کیا یقیناً میں وہی ہوں۔ تو جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو انہیں فوراً گلے لگا لیا اور زارو قطار رونے لگے، پھر انہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے گئے اور انہیں سامنے بٹھا دیا، پھر فرمایا الحمد للہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من سنی بھی کما سنی بھی ابراہیم الخلیل، یعنی تمام تعریف اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے مجھے موت نہ دی یہاں تک کہ اس پاک ذات نے مجھے امت محمدیہ کا وہ خوش نصیب شخص دکھا دیا جس کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سلوک کیا گیا، یعنی انہیں بھی آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور انہیں بھی آگ میں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے بھی عظیم سعادت ہے کہ پچھلی امت کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزہ عطا ہوا تھا وہ اس امت کے افضل ولی حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کے حصے میں بطور کرامت آیا. اور یہ کس کی بدولت تھا؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت، کہ وہاں تو نبی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور یہاں ان کے امتی جو کہ ولی ہیں، جو کہ ان کے امتی ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں
جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی
اب سنتے ہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے خبر دی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیڑیے کو بلا کر پوچھا، تو بھیڑیے نے کہا کہ میں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کھایا. دیکھیں نبی کی شان، دیکھیں کہ جانوروں سے بھی کلام کر لیتے ہیں، جانوروں سے بھی پوچھ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبے دیے ہیں، اللہ کی عطا ہے یہ، کہ یہ اللہ والے تھے اور یہ اللہ کی عطا ہے ان کو. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی بھیڑیے نے کلام کیا، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان تو ایسی ہے کہ بھیڑیے جیسا خوخواہ جانور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے چرواہے کی طرف آیا اور اس کے ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر بھاگ نکلا. چرواہے نے بھیڑیے کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ اس سے بکری کو چھین لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ کر اپنی دم پر بیٹھا اور بولا کہ میں نے اپنے رزق کا ارادہ کیا تھا جو مجھے اللہ تعالی نے دیا، میں نے اس پر قبضہ کیا تھا، لیکن اے چرواہے تو نے اسے مجھ سے چھین لیا. تو چرواہے نے کہا خدا کی قسم ایسی عجیب بات میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھی کہ بھیڑیا بولتا ہے. تو بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ عجیب ان صاحب کا حال ہے کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان یعنی نخلستان مدینہ شریف میں تشریف فرما ہو کر تم لوگوں سے ان تمام غیبی واقعات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ماضی میں گزر چکے اور جو واقعات تمہارے بعد ہونے والے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ چرواہا یہودی تھا، بھیڑیے سے یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا اور مسلمان ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ جانور کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے. یہ جانوروں کا بھی عقیدہ ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں
جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں. سرکار ہیں، ایسا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. اب آئیے سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا یعنی روشن ہاتھ عطا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا. پھر جب اپنا ہاتھ دوبارہ گریبان میں ڈالتے تو اپنی اصلی حالت میں ہو جایا کرتا تھا. اور اس معجزے کو قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سپیت نکلے گا بے کسی مرض کے، ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اور اسی معجزے کا نام ید بیضا ہے کہ جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں سورج کی طرح نور نکلتا تھا. اور ہمارے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں لے کر حبشہ سے آ رہی تھی کہ مدینہ شریف سے کچھ دور میں نے کھانا پکایا، اسی دوران لکڑیاں ختم ہو گئیں، میں لکڑیاں لینے گئی تو تم نے ہنڈیا کو کھینچا، ہنڈیا تمہارے ہاتھ پر گر گئی اور تمہارا ہاتھ جل گیا، تو میں تمہیں لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا محمد بن حاطب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے دعا کی، پھر تمہارے ہاتھ پر اپنا مبارک لعاب لگایا یعنی تھوک مبارک لگایا. جب میں تمہیں وہاں سے لے کر اٹھی تو تمہارا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. جیسے
میرے سرکار ہیں
ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے
میرے سرکار ہیں
ایسا نہیں
کوئی.
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے سرکار ہیں ایسا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے عصا مار کر پتھر سے پانی جاری فرمایا، جس کا مشہور واقعہ ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی جاری کر دیا. جیسا کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. یہاں پانی کی بے حد کمی تھی اور ایک ہی کنواں تھا اور وہ چند ہی گھنٹوں میں خشک ہو گیا. جب صحابہ کرام علیہم رضوان پیاس سے بیتاب ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیا اور آپ علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا غسالہ اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ کیونکہ پتھر کے اندر سے پانی نکلنا تو مشہور و معروف ہے کہ چشمہ، پانی کا چشمہ کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ پتھروں سے، پہاڑوں سے، پہاڑی پتھر یہ، مگر خون اور گوشت سے پانی کا نکلنا یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی شان ہے اور یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یکتا معجزہ ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سے میرے سرکار ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے ہم سنتے ہیں حضرت یوشع علی نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور مقام مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا یوشع علی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کو ٹھہرایا گیا تھا کہ جس کا واقعہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن وہ بیت المقدس میں قوم جبارین سے جہاد فرما رہے تھے کہ اچانک سورج ڈوبنے لگا اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر سورج ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا تو ہفتے کا دن آ جائے گا اور ہفتے کے دن شریعت موسیٰ کے حکم کے مطابق جہاد نہ ہو سکے گا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک گھڑی تک سورج کو چلنے سے روک دیا، یہاں تک کہ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام قوم جبارین پر فتح یاب ہو کر جہاد سے فارغ ہو گئے۔ جبکہ ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سورج غروب ہونے سے روکا گیا، جیسا کہ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس قافلے کے حالات دریافت کیے جو ملک شام سے مکے آ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے تمہارے اس قافلے کو بیت المقدس کے راستے میں دیکھا ہے اور وہ بدھ کے دن مکہ آ جائے گا۔ چنانچہ قریش نے بدھ کے دن شہر سے باہر نکل کر اپنے قافلے کی آمد کا انتظار کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو ٹھہرا دیا اور ایک گھڑی دن کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ وہ قافلہ آ پہنچا اور سورج غروب ہونے سے صرف روکا ہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، دوبارہ لوٹایا، جیسا کہ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے لگی۔ اب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور آپ کو یہ معلوم ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ یقیناً علی تیری و تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ تو پھر کیوں نہ کہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا عاشقان رسول، سنا آپ نے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی خوبیاں ہیں اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جامع المعجزات ہیں اور ہم ایسے پیارے نبی کے امتی ہیں، تو جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ وہ کم ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کریں، ہم ان کی سنتیں تھام لیں اور نہ صرف عمل کریں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کو عام بھی کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے ترقی درجات کا زینہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اور خزائن عرفان میں اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ ان کی اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور مصائب پر صبر کرو، مصائب یعنی تکلیفوں پر صبر کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی بھی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شریف سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے کہ جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا۔ تو اے عاشقان رسول، یقیناً کامیاب و کامران وہی ہے کہ جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، کیونکہ فلاح دارین کا جو وظیفہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور واقعی حالات آپ کے سامنے کہ کس طرح فتنوں پہ فتنے اٹھ رہے ہیں، کہ ہمارے لوگ کس طرح بے عملی کا شکار ہیں۔ الامان والحفیظ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ اس حال میں صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کی بدخواہی یعنی کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن احمد زہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی بن حسین بن جدہ العقبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا حبت اللہ طبری رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کریم نے میری مغفرت فرما دی۔ تو عرض کی، میں نے عرض کی، خواب دیکھنے والے فرماتے ہیں، میں نے عرض کی کہ کس سبب سے؟ تو انہوں نے رازداران انداز میں کہا، سنت پر عمل کی برکت سے۔ تو اے عاشقان رسول، آج کثیر مسلمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ دعویٰ اسی صورت میں سچا مانا جا سکتا ہے کہ جب ہم عشق رسول کے تقاضوں پر بھی حقیقی معنوں میں عمل کریں۔ اور عشق رسول کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے؟ آئیے ان میں سے چار مدنی پھول سنتے ہیں۔ عشق کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت و اتباع کی جائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان پر عمل کیا جائے، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچا جائے، اور جن چیزوں سے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے انہیں اپنی پسند کا حصہ بنایا جائے، اور جن چیزوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار فرمایا ہے ان سے نفرت اور بیزاری ظاہر کی جائے۔ اور یاد رہے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو دوسرا مدنی پھول عشق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حد درجہ تعظیم و تکریم کی جائے، ان کی عزت کی جائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاکیزہ کلام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اور تیسرا مدنی پھول، بندہ جس سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اور یہ اسے خود بخود جاری ہوتا ہے، کیونکہ عشق کا ایک تقاضا ہے کہ چونکہ بندے کے دل و دماغ میں وہی شخصیت چل رہی ہوتی ہے تو اب جو اس کا تذکرہ خود ہی زبان پر آتا ہے، اور عاشق صادق کو اپنے محبوب کے ذکر سے لذت ملتی ہے۔ چونکہ ہمارے عشق و محبت کا مرکز سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں، اور جھوم جھوم کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھیں اور سنیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں اور سنیں، اور درود پاک کی کثرت کرتے رہیں کہ انشاءاللہ الکریم اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور چوتھا مدنی پھول کہ عشق کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس طرح ایک سچے عاشق کو اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اپنے محبوب کے دوستوں اور اس کے عزیزوں سے عقیدت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، ان سے تعلق نہ رکھنا بھی عشق کا تقاضا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو محبوب رکھیں، اور آپ علیہ السلام کے دوستوں یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے محبت اور الفت رکھیں۔ تو عاشقان رسول، اگر آپ ان چاروں مدنی پھولوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیے۔ کہ الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایسی پیاری پیاری سوچ دی جاتی ہے، ایسی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں، اور جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے وہ نماز کا بھی پابند ہوتا ہے، کثرت سے درود پاک بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع بھی ہوتا ہے، اور ہر شہر میں جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں کئی شہروں میں الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کا ویکلی اجتماع بھی ہوتا ہے، بعض جگہ اکثر جگہ جمعرات ہوتا ہے، بعض جگہ جمعہ ہوتا ہے، بعض جگہ ہفتہ ہوتا ہے، اور بعض جگہ اتوار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ الکریم دعوت اسلام کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگایا جاتا ہے، جس میں اسلامی بھائیوں کو صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، مختلف دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، مختلف سنتیں بتائی جاتی ہیں، اور دیکھیں کہ قرآن پاک یہ وہ کلام ہے جو یقینی طور پر اس کا ہر حرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق کے ترجمان سے گزرا ہوا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اسے چھونا بھی عبادت ہے، اسے پڑھنا بھی عبادت ہے، اور ایک عاشق جب یوں پڑھے گا تو اسے تو اور ثواب ملے گا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گم ہو کر یہ پڑھ رہا ہے۔ تو ایسا کلام ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو یقین ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا ہے، ہمارے آقا پر یہ نازل ہوا اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا فرمایا، اور یہ ایسا پیارا کلام ہے کہ اس کا معجزہ ہے کہ ہمارا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ حالانکہ اسی زخامت دیکھیں کتنی ہے، مگر ہمارا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے، مگر ہمارا بچہ بچہ تو یاد کر لے، مگر ہم لوگ بڑے ہو کر بھی اسے دیکھ کر بھی صحیح نہ پڑھ پائیں تو یہ پھر اچھی بات نہیں ہے نا، کہ چونکہ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ وسوسہ ہے، کسی کو خیال ہے، پھر دیکھ کر تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے خیال ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا فرمان ہے، اقرا القرآن بالعون العرب، کہ قرآن عربی لب و لہجوں میں پڑھو، ہا اور ہا میں فرق کرنا پڑے گا، تا اور تو میں فرق کرنا پڑے گا، کاف اور قاف میں فرق کرنا پڑے گا، سین اور صاد میں فرق ہے، تو جب ہم یہ فرق سے پڑھیں گے نا تبھی قرآن پڑھنا کہلائے گا۔ لہذا قرآن شریف جو ہے وہ درست پڑھیں، درست پڑھنا سیکھیں۔ دیکھیں دنیا بھی اگر آپ دیکھیں کہ بعض لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس میں جو ہے وہ کوئی بھی ایک حرف اگر آگے پیچھے کر دیں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ یاد ہے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ مدرسہ اور مدینہ کے بعد پڑھا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے بلیک بورڈ میں ایک عبارت لکھی کہ جہاز کو روکو مت جانے دو، جہاز کو روکو مت جانے دو، یعنی یہ جملے لکھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جہاز کو روکو مت جانے دو، جہاز کو روکو مت جانے دو، تو اسی طرح قرآن پاک میں کہاں وقف کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، یہ بھی آپ جب پڑھیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا، کہ چونکہ اسی سے جو ہے نا معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں نا، بعضوں کا جو ہے وہ وقف نہ کرنے کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، کہ بعضوں کا یہاں بات پوری ہو گئی اب جو ہے وہ الگ جملہ شروع ہو رہا ہے، بعض اوقات وہاں یہاں وقف لازم ہے کہ وہ نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا، تو اچھا بعض اوقات ہم اردو میں لکھتے ہیں کہ اس نے گاڑی چلائی، اب اگر کوئی اس نے خالی اتنا لکھا ہوا ہے نا کہ زید جو ہے وہ جا رہا تھا اور اس نے یہ چیز خریدی، اب چونکہ اس اور اس الف پر کچھ لگا نہیں ہوا نا، اب اگر کوئی پڑھتا ہے زید جا رہا تھا اور اس نے یہ چیز خریدی تو معنی تھوڑا فرق ہو جائے گا، زید تو یہاں موجود ہے الفاظ میں، جب الفاظ موجود ہے تو اب اس آئے گا کہ قریب، اس جو ہے نا وہ اشارہ کیا کہتے ہیں، وہ اشارہ قریب کے لیے نا اور اس دور کے لیے، تو اب اگر ہم اب اگر کوئی پڑھے گا ہمارے سامنے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اسے اردو صحیح سے نہیں آتی، یہ تو چلے قرآن نہیں ہے نا، یہ تو چلے ہم سمجھ جائیں گے بھائی اس کو اردو پوری نہیں ہے، اس پر اب تھوڑا احتیاط کریں، اس کی باتوں کو ہمیں صحیح سے سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، تو لہٰذا یاد رہے کہ یہ قرآن ہے، تو یہ جب ہم سیکھ لیں گے نا تو پھر پڑھیں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی، تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کا جو ہے جو مدرسۃ المدینہ ہے یہ صرف 40 منٹ کا لگتا ہے، 35 سے 40 منٹ آپ نے روزانہ 35 سے 40 منٹ دینے اور اس میں دیکھیں گے آپ کو کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور قرآن کے بارے میں ویسے ہی آتا ہے کہ جو حامل قرآن ہیں یعنی جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں بروز قیامت انہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور سورج مل کے فاصلے بھرے کر آگ برسا رہا ہوگا، تو واقعی جسے اس دن عرش الہی کا سایہ مل گیا تو وہ فائدے میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اے خلیفہ امیر اہل سنت تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی